مسئلے کو چھوڑ کر حدیث کی طرف آتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اعینونی یا عباد اللہ یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں یہ ایک روایت ہے. نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی راستے میں جا رہا ہو, راستہ بھٹک جائے, تو وہ آدمی کہے اے اللہ کے بندوں میری مدد کر دو, اے اللہ کے بندوں میری مدد کر دو, تو ہوگا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں جو اس کی جو ہے رہنمائی کریں گے. اب یہاں سب سے پہلے حدیث کے درجے کی بات کریں. حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے, سند کے اعتبار سے روایت ضعیف ہے, اس لیے قابل عمل نہیں. یہ روایت قابل عمل نہیں, روایت قابل عمل نہیں اس لیے کہ سند کے اعتبار سے ثابت نہیں. لیکن اگر یہ روایت ثابت ہوگی, اگر یہ روایت ثابت ہوگی, جیسے بعض علماء نے اس کو حسن قرار دینے کی کوشش کی, اگر ان کی بات ولو بالفرض, جیسے شریعت میں ہوتا ہے کہ فرض کر کے کچھ مسائل کو جو ہے مطلب سمجھایا جاتا ہے, سمجھانے کے لیے کہا, اگر یہ روایت صحیح ہوگی تو کیا اس طرح مدد طلب کرنا یہ جو ہے غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کا باب ہے یا مخلوق سے مدد طلب کرنے کا باب ہے؟ یہ اصل نقطہ ہے پورا. علماء نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا, سب سے پہلے تو یہ کہا کہ اس سے مراد متعین کرو کہ یہ عباد اللہ سے مراد کون ہے, عباد اللہ سے مراد کون ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں اس روایت کو نقل کیا اور سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں اس روایت کو نقل کیا. نقل کرنے کے بعد علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے مختلف سندوں کے حوالے سے یہ بات واضح کی ہے کہ زیادہ صحیح یہ لگتا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں, یہ جن نہیں ہیں, یہ جن نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں. ایک موقوف روایت کے حوالے سے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات واضح کی ہے کہ ظن غالب یہی لگتا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں. تو گویا ایک مسئلہ یہ ہوا کہ جس طرح ایک آدمی کسی اجنبی سے کہتا ہے کہ مجھے راستہ بتا دو, اگر راستہ معلوم نہ ہو تو ایک ایسے مقام پہ جہاں کوئی راستہ بتانے والا نہ ہو آدمی یہ آواز دے, آدمی یہ آواز دے, کب؟ جب روایت ثابت ہو, ہماری بات ہو رہی فرض کر کے, آدمی یہ آواز دے کہ مجھے راستہ بتاؤ تو وہ آدمی اس آدمی کو راستہ جو ہے بتا دیا جائے گا. اور اسی بنیاد پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے اس پہ تجربہ کیا, امام نووی کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے تجربہ کیا, حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں منقول ہے لیکن سند کے اعتبار سے غالباً ثابت نہیں ہے. تو اس قسم کے بعض دوسرے علماء بھی اس کے قائل ہیں. کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سارے علماء نے جو جنہوں نے اس مسئلے کو لیا انہوں نے اس مسئلے کو اسی نقطۂ نظر سے سمجھا کہ یہ مسئلہ غیر اللہ سے اس معاملے میں مدد طلب کرنے کا نہیں ہے جو اللہ کے اختیار میں ہے, یہ معاملہ مخلوق کا مخلوق سے ان معاملات میں مدد طلب کرنا جو مخلوق کے اختیار میں ہے. اور یہ مسئلہ کبھی اختلافی نہیں رہا, یہ بات علماء نے ایک سے زائد مقام پر لکھی ہے. تو گویا مسئلہ کیا معلوم ہوا, یہ توحید اور شرک کا مسئلہ نہیں تھا, یہ توحید اور شرک کا مسئلہ نہیں تھا علماء کی تصریحات کی روشنی میں, یہ مسئلہ مخلوق کا مخلوق سے مدد طلب کرنے کا تھا. جو کہ میں نے جیسے کہا صحیح قول کے مطابق سند چونکہ ضعیف ہے اس لیے اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے, آدمی کو براہ راست اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. روایت ضعیف ہے تو اس پہ عمل کرنے کی آدمی کوشش نہ کرے. لیکن اگر کوئی عمل کر رہا ہو یا کسی نے عمل کیا جیسے امام احمد بن حنبل کی بات یا امام نووی کی بات, تو کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ وہ مشرک تھے, انہوں نے شرک کیا, یہ کہنا اپنی جہالت کا ثبوت دینا. کیوں جہالت کہہ رہا ہوں؟ مسئلے کی نزاکت کو آپ نے یہاں نہیں سمجھا, مسئلے کی اس نزاکت کو آپ نے نہیں سمجھا. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ دیکھیں علماء سلف کی پوری تاریخ میں آپ کو ایک عالم ایسا نہیں ملے گا جس نے یہ کہا ہو کہ اعینونی یا عباد اللہ کی اس روایت میں شرک کی بات ہے, آپ کو نہیں ملے گا. ہاں کچھ علماء نے یہ ضرور کہا کہ اگر یہ جن مراد ہیں, اگر اس سے جن مراد ہیں تو ہو سکتا ہے یہ شرک کا وسیلہ بن جائے, شرک تک لے جانے کا ذریعہ بن جائے, یہ بعض علماء نے ضرور کہا. لیکن اسے غیر اللہ سے مدد طلب کرنے والی جو استعانت ہے, استعانت بالغیر جو ہے, جو شرک ہے, اس کے باب میں کسی نے بھی نہیں شمار کیا. اسی لیے ہم نے کہا سلفی علماء کی تصریحات کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں, اور جیسے میں نے کہا سب سے بڑھ کر یہ موجودہ دور میں یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے علماء انہوں نے توحید کے باب کو, توحید کی باریوں کو بڑی اچھی طریقے سے انہوں نے واضح کیا ہے. تو مملکہ کے علماء کی تصریحات کو آپ خاص طور پہ سامنے رکھیں گے, یہ مسئلہ توحید اور شرک کا مسئلہ نہیں تھا. تب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کو حرام کہیں گے, کیا اس کو حرام کہیں گے؟ تو یہ مسئلہ بھی واضح کر دوں. اب مخلوق سے مخلوق اگر مدد طلب کرے تو یہ جائز ہے. یہ جیسے میں نے کہا علامہ بشیر سہسوانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس مسئلے کو واضح کیا ہے. لیکن یہاں علماء نے ایک اور مسئلے پہ گفتگو کی, اگر یہاں اس سے مراد جن ہیں, اگر جن ہیں تو کیا جن سے مدد طلب کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اس سلسلے میں کہا علماء کے درمیان دو رائے, علماء کے درمیان دو رائے. بعض علماء کہتے ہیں سب مخلوقات کی طرح جس طرح انسان سے لی جا سکتی ہے, جس طریقے سے فرشتوں کو جو ہے پکارا جا سکتا ہے ایسے موقع پر, اس معنی میں کہ جو ان کے اختیار میں ہے اس کو ہمیں اس کی روشنی میں مدد کریں, تو کہا کہ اس معنی میں جنوں کو بھی پکارنا جائز ہے. لیکن وہی کچھ علماء نے یہ کہا کہ جنوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اکثر جن انسان کو دھوکہ دیتے ہیں, اکثر جن انسان کو دھوکہ دیتے ہیں اس لیے پتہ نہیں کب اس کو جو ہے لوگ وہ جو جن دھوکہ دیں گے, اس لیے جن سے مدد لینا جائز نہیں. یہ ایک الگ مسئلہ, اس کا تعلق غیر اللہ سے مدد لینے نہ لینے کا نہیں, یہ ایک دوسرا مسئلہ. اور اس مسئلے کی روشنی میں علماء نے کہا کہ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنوں سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے, یہی بات زیادہ راجح ہے. خلاصہ کیا ہوا مسئلے کی جو وضاحت میں نے آپ کے سامنے نقل کی, اس سلسلے میں ہر ایک جو مرحلہ ہے کہ استعانت بالغیر کا وہ درجہ جو شرک کا ہے, استعانت بالغیر کا ایک درجہ وہ بھی ہے جو شرک نہیں بلکہ جائز کے درجے میں آتا ہے یہ, اور اس کے بعد اعینونی یا عباد اللہ سے مراد فرشتوں سے طلب کرنا, اور فرشتوں سے یہ طلب یہ شرک نہیں ہے, یہ ساری تصریحات علماء کے کلام میں موجود ہے. وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے نقل کروں, لیکن اگر کسی بھائی کو ان میں سے کسی بھی نقطے سے متعلق دلائل چاہیے یا مسئلے کی وضاحت چاہیے تو ہم سے رابطہ کریں, ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ علماء کی کتابوں سے یا علماء کی کتابوں کے حوالوں سے آپ کے سامنے بات کریں, جو یقیناً جیسے میں نے کہا علماء کی اپنی باتیں نہیں بلکہ قرآن و سنت کو جیسے صحابہ نے سمجھا, صحابہ کے بعد ان کے شاگردوں نے سمجھا, اس کے بعد ہوتے ہوتے وہ دور بھی آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین صحیح علماء رہ گئے, تو صحیح علماء نے جو تفسیرات کی ہیں اس کی روشنی میں بات کی.